اللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم اللقاء الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم اذا محسوا بالولا قل الديانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے نو کے زبان پہ آیا ہوا ایک ذائقہ ہے. یحوطونہ ما درت معائشہم، اس وقت تک دین کے ارد گرد رہتے ہیں جب تک دین سے ان کی معیشت فراہم ہوتی رہے. اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، لیکن جب انہیں مصیبتوں میں آزمایا جاتا ہے دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں گزشتہ شب عرض ہوا تھا کہ امام علیہ السلام کے اس نورانی کلام میں بہت سارے ابواب کھلتے ہیں. اپنی طالب علمانہ بساط کے مطابق کلام امام پہ تو احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک تشنہ کی حد تک اس چشمہ معرفت سے سراب ہونے کی دعا ضرور ہے پروردگار کی بارگاہ میں. درود پڑھیے محمد والے. اس کلام مبارک سے کئی ابواب کھلتے ہیں، جن میں سے ایک باب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی دینداری کو آفات لگ جاتی ہیں. حدیث میں بھی ہے معصوم سے: لکل شیئن آفتن، ہر چیز کی ایک آفت ہے. وللدین آفتن، دین کی بھی ایک آفت ہے، بلکہ کہیں دین کی آفات ہیں. البتہ مراد اس سے دینداری کی آفات ہیں، اور دینداری انسان اور دین کے درمیان رابطے کا نام ہے. یہ رابطہ آفت زدہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو بیماری لگ جاتی ہے جب رابطہ انسان کا دین کے ساتھ بیمار ہو جائے. انسان بھی بیمار کہلاتا ہے، دین بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ اور امت بھی بیمار ہو جاتی ہے. اور پھر بیماروں کے اس معاشرے میں، بیماروں کی آغوش میں، بیماروں کی گود میں جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی بیمار ہی پیدا ہوتی ہے. جیسے جسمانی بیماریاں والدین سے اولاد کو لگتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی والدین سے اولاد کو لگتی ہیں. کتنے ہی بچے جوان ایسے ہیں جنہوں نے وراثت میں بیماریاں لی ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے وراثت میں روحانی بیماریاں لی ہیں. ایسے ہی بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں ہر آنے والی نسل وراثت میں دینی بیماریاں لیتی ہے، چونکہ اس معاشرے کو امت کو بیماری لگ چکی ہوتی ہے، دین کے ساتھ اس کا رابطہ آفت زدہ ہو جاتا ہے، آفت کھا جاتی ہے اس کو. لہذا جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی آفت زدہ دین اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آفت زدہ دین کو سنتی ہے، اپناتی ہے، اور یہ سلسلہ نسل اندر نسل چل پڑتا ہے، آفت زدہ دینداری. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دینی آفت کی پہچان کی، جیسے جسمانی بیماریاں خود بیماروں کو نہیں معلوم ہوتی، طبیبوں کو معلوم ہوتی ہیں، لہذا اسی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، اپنا معائنہ کرواتے ہیں. بہت سارے ایسے صحت مند جن کو گمان ہوتا ہے تندرست ہیں، جب طبیب کے ہاں جا کر اپنا معائنہ کراتے ہیں، ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، بلکہ ان پر یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ ہم مدتوں سے بیمار ہیں. یہ طبیب بتاتے ہیں، اور بعضوں کو کہہ دیتے ہیں آپ پیدائشی بیمار ہیں، آپ کو خاندان سے ہی یہ بیماری لگ گئی، آپ کو والدین سے یہ بیماری لگ گئی. جیسے جسمانی بیماریاں طبیب بتاتا ہے، روحانی بیماریاں بھی طبیب بتاتا ہے، خود بیمار کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں بیمار ہوں. بیمار غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، تندرست سمجھتا ہے. اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو، طبیب کے پاس جائے یا طبیب اس کا معائنہ کرے، اور معائنہ کے بعد کاشف ہو کہ یہ صاحب بیمار ہیں، وہ طبیب کی بات پر کان نہ دھرے اور ہٹ درمی دکھائے. ہوتے ہیں ایسے بھی بہادر، چونکہ مردانگی کا معیار ہر جگہ الگ الگ ہے، ہر علاقے میں چلے جائیں وہ مردانگی کا الگ معیار رکھتے ہیں. مثلا پاکستان میں جو کھل مکھلا قانون توڑے، کہتے ہیں بہت بڑا مرد ہے، یہ بڑا جوان مرد ہے، ذرا قانون کی پرواہ نہیں کرتا. کسی جگہ چلے جائیں کچھ معیار ہے، کسی جگہ کچھ معیار ہے. بعض جگہ پر مردانگی کا معیار ہٹ درمی ہے، ہٹ درمی. ہمارے علاقے کی بات تو مشہور ہے آپ صاحب کی زبانوں پر، سرحد کی. کہتے ہیں خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کہا 25 سال. 5 سال بعد پوچھا کتنی ہے، کہا 25 سال. پھر 5 سال بعد پوچھا کتنی ہے، کہا 25 سال. تو کہا کہ کیا وجہ ہے، 10 سال پہلے بھی 25 سال، آج بھی 25 سال. کا مرد کی ایک بات ہوتی ہے، کسی جگہ ہٹ درمی کو مردانگی کہتے، کہیں مردانگی کی یہ علامت ہے کہ مرد جو ایک بات کر دے اس سے ہٹے نہیں، ٹلے نہیں. چونکہ 10 سال پہلے کہہ دیا تھا 25 سال، تو مردانگی یہ ہے کہ اب بھی 25 سال. اور بس اسی میں اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، غلط بات کر دیتے ہیں، غلط حرکت کر جاتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ غلط ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں غلط ہے. کیوں؟ کہ ماننے کو نامردی سمجھتے ہیں، غلطی پہ ڈٹ جانے کو مردانگی سمجھتے ہیں. نہ، یہ مردانگی کی علامتیں نہیں ہیں. ایک اور مجھے بچپن سے یاد ہے، ایک بزرگوار تھے، انہوں نے مردانگی کا اپنا الگ معیار قائم کیا ہوا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ حلوہ کھاتے ہوئے جو حلوے کو دانت لگائے وہ نامرد ہے، ان کی زبان میں. حلوے کو دانت نہیں لگنا چاہیے، ان کے یہاں مردانگی یہ تھی کہ حلوہ منہ میں جائے نگل دے انسان بغیر دانت لگائے. وہ ہر جگہ مردانگی، ہر ایک کے نزدیک مردانگی کا ایک الگ معیار ہے. بعض مردانگی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو طبیب کے پاس جائیں یا نہ جائیں، بیماری کا انکشاف ہو جائے لیکن نہ مانے کہ میں بیمار ہوں. کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو نہ مانے کہ میں بیمار ہوں، یہ نہیں ہے مردانگی. یہ مردانگی نہیں بلکہ ذہن کا فتور ہے، جو جسمانی طور پر بیمار ہو ڈاکٹر کہہ دے بیمار ہے لیکن نہ مانے تو معلوم ہوا کہ جسم بھی بیمار ہے ذہن بھی بیمار ہے، ذہن بھی بیمار ہے کیونکہ مانتا نہیں ہے. اور معائنہ کرانے سے طبیبوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سارے جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو صحت مند اور توانا سمجھتے ہیں تندرست سمجھتے ہیں حقیقت میں بیمار ہیں. صحت تو کلو کے حساب سے نہیں تولی جاتی، ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ جی آپ کی صحت کتنے کلو ہے، نہیں پوچھتے نا، چونکہ صحت ایک کیفیت کا نام ہے کوانٹیٹی کا نام نہیں ہے. لہذا بہت سارے وزن جن کا زیادہ ہو تو وہ اپنے آپ کو صحت مند نہ سمجھے کہ چونکہ میں بہت کلو میرے زیادہ ہے کلو گرام لہذا میری صحت بھی دوسروں سے بڑھ کر ہے، بلکہ چہ بسا جتنے کلو گرام زیادہ ہے اتنے زیادہ بیمار بھی ہیں. معائنہ نہیں کراتے، اگر معائنہ کرائیں پتہ چلے کہ بیمار ہیں. یہ تو جسم کی بات ہو رہی ہے، اب روح تو ہم دکھاتے ہی نہیں ہیں کسی کو اور روح دیکھنے والے بھی بہت کم ہیں. اگر روحیں اپنی معائنہ کروائیں تو جسم سے زیادہ بیماریاں روح کے اندر آئیں گی، لیکن روحانی طبیب کم ہیں اور اکا دکا جو ہیں مریض انہیں جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں ان کے پاس جانے کو نامردی سمجھتے ہیں چونکہ کچھ اخلاقی کمزوریاں نکل آئیں گی اور اخلاقی کمزوری اپنی مان لینا بات سمجھتے ہیں یہ تو بہادری نہ ہوئی مردانگی نہ ہوئی کہ انسان اپنی اخلاقی کمزوری مان جائے، اس لیے کہ روحانی طبیب کے پاس جاتے نہیں ہیں. بعض ہیں جو جسموں کے طبیب ہیں، بعض ہیں روح کے طبیب ہیں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ معصومین کو دینداری کا طبیب بنایا ہے. چونکہ دینداری کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، معائنہ نہیں کرواتے، دینی رابطہ بیمار ہوتا ہے. اور جس طرح ہم اپنے جسم کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ کلو گرام زیادہ ہے اس کے لہذا صحت مند ہے، جتنا موٹا اتنا صحت مند، موٹاپا صحت کی علامت نہیں ہے. اسی طرح اخلاقی بیراروی صحت کی علامت نہیں ہے. تو دین بھی بسا اوقات، دینداری کا رابطہ بھی بسا اوقات انسان کا بڑا موٹا ہو جاتا ہے، اور ہر موٹی دینداری صحت کی علامت نہیں ہے. کافی ہے کہ کسی دینی طبیب کو چیک کروا لیں، معائنہ کروا لیں، معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بھی آفت ہے، اس کے اندر بھی وائرس ہے. جیسے جسم کو وائرس لگ جاتا ہے، روح کو وائرس لگ جاتا ہے، اسی طرح دینداری کو بھی وائرس لگ جاتا ہے. اور وائرس بہت خطرناک بیماری پیدا کرنے والا موجود ہے. وہ تو بڑا چھوٹا سا ہے، نامرئی ہوتا ہے، لیکن کام بڑے بڑے کر جاتا ہے، اچھے خاصے تکڑے انسان کو گرا دیتا ہے، لٹا دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اسے اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیتا ہے. چھوٹا سا وائرس اتنا بڑا کام کر جاتا ہے. دین کو بھی بعض اوقات وائرس لگ جاتا ہے، دینداری کو وائرس لگ جاتا ہے، چیک نہیں کرواتے، سمجھتے سے یہ سالم ہے. اگر اعلان کر دے کوئی، یہ آ کر اعلان کرے، مثلا حکومت پاکستان اعلان کرے کہ پاکستان میں وائرس ہے خطرناک، اور لوگ اپنا خیال رکھیں، عقل مندی یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو ایک دفعہ چیک کرا لیں، چونکہ وائرس آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. جس علاقے میں وائرس آیا ہوا ہو، چونکہ بعض علاقوں میں تو نہیں آیا ہوتا، جہاں نہیں آیا ہوتا چلے آسودہ ہے تو آسودہ صحیح، لیکن جن علاقوں میں وائرس آ گیا ہوتا ہے وہاں پر آسودگی غفلت ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے کہ وائرس آیا ہوا ہے اور میں اپنے آپ کو صحت مند و توانا سمجھ رہا ہوں، مجھے چاہیے کہ جا کر اپنے آپ کو چیک کروا لوں. چونکہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے، طبیبوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ وائرس ہے، تو اگر امام دین اعلان کر دے لوگوں کے سامنے کہ دینداری کا وائرس تمہارے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو وہاں بیٹھ کر مطمئن رہنا کہ میرا رابطہ دین کے ساتھ بیمار نہیں ہے، یہ غفلت ہے. جس علاقے میں وائرس آیا ہوا ہو یا جہاں سے آ کے گزر گیا ہو، ان سب کو چاہیے ایک ایک کر کے چیک کروائیں کہ کہیں ہم میں کوئی اثر تو چھوڑ جائے نہیں چلا گیا جس علاقے سے وائرس ہو کر چلا جائے. اب وہ تو نامرئی وائرس ہے جو ہو کر چلا جائے، انسان جا کر چیک کرواتا ہے. اگر ایک کھلا وائرس آ جائے، ایک مرغی نظر آنے والا وائرس آ جائے، لیکن پھر بھی انسان چیک نہ کروائے اپنے آپ کو، یہ نادانی ہے، یہ غفلت ہے. دینداری کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، آفات ہیں دینداری کے لیے، بہت زیادہ آفات ہیں. ایک اس سے پہلے ہفتہ اشرہ پہلے ایک شہر میں موقع ملا یہی موضوع آفات دینداری، اس کے متعلق گفتگو ہوئی. ایک آفت چند دن میں بیان ہو سکی، پیشاوری. پیشاوری ایک آفت ہے جو دینداری کو لگ جاتی ہے، اور افسوس کے ساتھ اس سرزمین پر یعنی پاکستان میں پیشاوری کا وائرس دینداری کو لگ چکا ہے. نہ صرف لگ چکا ہے بلکہ اسے کھوکھلا بھی بنا چکا ہے، پوری قوم کو لگا ہوا ہے. اور خصوصاً یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ بیماریوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں. آج کل بیماریاں سٹیٹس ہیں نا یہاں پر پاکستان میں، نہ بھی ہو دل کی بیماری کہتے ہیں کہ دل کا ہارٹ کا پرابلم ہے، چونکہ جب تک ہارٹ پرابلم نہ ہو بڑے طبقے میں شمار نہیں ہوتا. فخر کی تو ہارٹ پرابلم تو فخر کی بات نہیں ہے. اب شوگر بھی تھوڑا اس سے نچلی کلاس جو ہے وہ شوگر ہے، بڑا پرابلم ہارٹ پرابلم ہے، اس کے بعد شوگر ہے. اور کھانسی جو ہے وہ بے روزگاروں کو اور بہت ہی نچلے طبقے کے بیماریوں کا بھی سٹیٹس ہے، کیٹیگری ہے. بے روزگاروں کو کھانسی لگتی ہے، بیچاروں کو، غریبوں کو، دکانداروں کو کھانسی لگتی ہے. اعلیٰ طبقے کو شوگر ہوتا ہے، ہارٹ پرابلم ہوتا ہے، اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. نہ بھی ہو تو بھی، ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، وہ یہی قریب ہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری درآمد کا اکثر، جب ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ بعض جگہ نا انصافی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نا انصافی نہیں کرتے، ہم زیادہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جو بیمار نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں. یعنی ہارٹ پرابلم نہیں ہوتا لیکن بڑے طبقے میں منتقل ہونے کے لیے ان کو ہارٹ پرابلم ڈاکٹر سے لکھوانا ہوتی ہے، لہذا انہیں ہم بہت ڈراتے ہیں کہ آپ تو بس چند دن کے مہمان ہو، انہیں ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ ہے بیماریوں پر فخر کرتے ہیں. اب دینی بیماریوں پر فخر نہ کریں، اگر جسمانی پر کرتے ہیں تو دینی بیماریوں پر فخر نہ کریں. نہ کہیں کہ پیشاوری بھی ایک افتخار ہے جو ہمارے مذہب کو لگ گئی ہے. پیشاوری، دینی پیشاوری، مذہبی پیشاوری، کہ دین اور مذہب کو اپنی درآمد کا ذریعہ قرار دینا، اس کو کہتے ہیں پیشاوری. دین ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ درآمد کے لیے آیا ہے. درآمد کے لیے نہیں آیا، لیکن پیشاور ہیں ایسے. میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ بعض ان کے اور پیشے تھے، ان میں درآمد کم تھی اور ان کی ضروریات زندگی زیادہ تھی، ان کی حوث سرمائی کی زیادہ تھی، لہذا دوسرے پیشے چھوڑ کر دین کو پیشہ بنا لیا، دین کو پیشہ بنا لیا. یہی پر ایک عالم دین ہے آپ کے شہر میں، وہ کہنے لگے میرے پاس اہل سنت کے ایک مولانا آئے، تو انہوں نے کہا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. کہا میں نے التماس کی ہاتھ جوڑ کے کہ آپ مہربانی کر کے جو ہیں وہی رہے نہ آئے ادھر. انہوں نے کہا تعجب ہوتا ہے، باقی سارے خوش ہوتے ہیں، یہ الٹا ناراض ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چونکہ میں جانتا ہوں، ہوتا ہے نا بسا اوقات وہ ماجرا جو آپ جانتے ہیں، کہ کسی اسٹیشن پہ ایک شخص تھا انتظار کر رہا تھا اپنی بیٹی کے آنے کا ریلوے اسٹیشن پر، ساتھ ہی ایک جوان بیٹھا تھا وہ بھی اپنے کسی مسافر کے انتظار میں تھا. تو اس جوان نے، وہ ٹرین لیٹ ہو گئی، اس جوان نے انصاف سے پوچھا جی ٹائم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں معذور ہوں، ٹائم نہیں بتا سکتا آپ کو. کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہا اس لیے کہ میں ٹائم جب بتاؤں گا تو آپ میرا شکریہ ادا کرو گے، پھر اس شکریہ کے جواب میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، تو اس سے دونوں میں گفتگو کا دروازہ کھل جائے گا، آپ مجھ سے آشنا ہو جاؤ گے، میں آپ سے آشنا ہو جاؤں گا. اور اسی دوران ٹرین پہنچائے گی اور ٹرین پہ ہماری بیٹی آ رہی ہے، وہ بھی جب مجھے ملے گی آپ ان کو دیکھ لیں گے، ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے، اور پھر آپ جب ان کو پسند کر لیں گے وہیں پر مجھ سے رشتہ مانگ لیں گے میری بیٹی کا، اور میں ایسے آدمی کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں جس کے پاس گھڑی بھی نہ ہو. اس لیے میں ٹائم بتانے سے معذور ہوں. ان صاحب کے پاس آئے، کہا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مہربانی کریے آپ شیعہ نہ ہو، جو ہے وہی رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، وہ باپ ہے بھی مولانا، جب شیعہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اب میں تقریر بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کہیں گے اب میں ممبر پہ بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کہیں گے اب مجھے اشرا بھی لے کر دو، پھر آپ کہیں گے اب مجھے فیس بھی لے کر دو. اور ہمارے پاس پہلے ہی ایسے موجود ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں جن کے لیے ہم سے انتظام ہو نہیں سکتا، لہذا مہربانی کر کے جہاں ہے وہیں پہ رہیے. چونکہ بہت سارے پیشہ وار دوسرے پیشے چھوڑ کر، چونکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو ان مسجدوں میں زیادہ پیسہ نہیں ملتا، ان ممبروں پہ زیادہ پیسہ ملتا ہے، لہذا ان مسجدوں کو چھوڑ کر ان ممبروں پہ آ بیٹھے. ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ حق کے متلاشی تھے، ان کو حق مل گیا. نہ، ان کو حق نہیں، ان کو پیشہ مل گیا، ان کو پیشہ مل گیا. یہ بے روزگار تھے، ان کو ملتا کچھ نہیں تھا، یہ تھکتے زیادہ تھے کماتے کم تھے، تھکتے زیادہ تھے کماتے کم تھے، لہذا ان کم درآمد مسجدوں کو چھوڑ کر پر درآمد ممبروں پر آ بیٹھے. اگر بیٹھے پھر کر کے رہے ہیں دین بازی نہ دینداری، چونکہ دین تو نہ وہ جانتے ہیں نہ یہ جانتے ہیں، دین بازی کرتے ہیں. دین بازی کی علامت کیا ہے؟ میں کل عرض کر چکا کہ مومن کو مومن سے لڑانا، دین کو دین سے لڑانا، یہ پیشہ وری ہے. ایک بڑی بیماری جو افسوس کے ساتھ، وہ ہزار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں لگ گئی، ہمارے مذہب کو لگ گئی، ہماری دینداری کو لگ گئی پیشہ وری. اب کوئی پیشے کے بغیر، کوئی پیشہ وری کے بغیر آپ دیکھیں گے دین کے میدان میں کم نظر آتے ہیں. بولنے والے پیشہ ور، بلوانے والے پیشہ ور، شرکت کرنے والے پیشہ ور، اب تو سیزن بکتے ہیں. محرم و سفر ایام اذان نہیں رہے بلکہ سیزن بن گئے. سنے ہوں گے ایسے جملے، سیزن بن گیا. یہ تو ایام آزاد ہے، یہ تو ایام دین ہے، یہ تو ایام اسلام ہے، یہ تو ایام سوگواری ہے، لیکن پیشاور کی نظروں میں سیزن آ گیا ہے. سیزن دکھتا ہے کیا جی؟ کہ ہمارے 2 مہینے خرید لو ایڈوانس، پگڑی دے دو ابھی سے 2 مہینوں کی، پھر جتنے آپ کروا سکتے ہو کرواؤ، مجل سے کم کرواؤ، زیادہ کرواؤ، آپ کا جو بھرے نہ بھرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لہذا باقاعدہ ٹینڈر کھلتا ہے، ٹھیکیدار آتے ہیں، کوئی بڑا انویسٹر آتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، کیا پہلے دیکھتا ہے ان کو تولتا ہے کہ یہ 2 مہینے ان کے اگر میں خرید لوں کتنا کمائیں گے. یہ سیزن بن، یہ پیشہ وری، یہاں تک معاملہ پہنچایا. ایک اور ممبر پہ آنے والے بزرگ نے یہ بتایا، کہنے لگے کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترا تو 2 آدمی آئے میرے پاس، انہوں نے کہا جی کہ آپ مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں، آپ میں استعداد ہے، لیکن دیکھا آپ نے کہ آپ کی مجلس لگی نہیں. توجہ کریں جملہ، کہ آپ کی مجلس لگی نہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے ماری کہا تھی جو لگی نہیں، کہا نہیں لگی، کہا کہ لگی نہ ہونے کی خاص ٹرم میں مانا ہے وہ یہ کہ نہ فضائل پہ کوئی نعرہ لگا، نہ مصائب پہ کوئی گریا ہوا، کوئی فریاد ہوئی، تو لگی نہیں یہ مجلس. کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ آپ سے کم استعداد والوں کو ہم نے بہت اوپر پہنچا دیا، آپ تو بہت اچھی پڑھتے ہیں، جو آپ جتنی بھی نہیں پڑھ سکتے ہماری خدمات میں ہم نے انہیں بہت اوپر پہنچا دیا. ہم نے کہا جی وہ کیسے بتائیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گروپ ہے، بتایا اس میں اتنے ممبر ہیں، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، 2-4 آگے بیٹھ جائیں گے، 2-4 بیچ میں بیٹھ جائیں گے، 2-4 آخر میں بیٹھ جائیں گے، وہ سلواتیں بھی پڑھیں گے، وہ نعرے بھی لگائیں گے، وہ روئیں گے بھی. اور ان کے رونے کی علامت یہ ہے کہ فریاد ہوگی، آنسو نہیں ہوگا. ہوتے ہیں ایسے، فریاد کرتے دہے آنسو نہیں ہوتا. کہا کہ ظاہر ہے جو لوگوں کی نفسیات ہے جب دو چار اونچی آواز میں کچھ کہہ دیں باقی سارے ان کے ساتھ ہم زبان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ خدمت آپ کرتے ہو اہل ممبر کی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا ہم اہل ممبر کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن اہل ممبر بھی جب ہماری خدمت کرے تو کا حساب ہے اس کا ایسے فی سبیل اللہ نہیں ہے. کیا حساب ہے؟ انہوں نے باقاعدہ نعروں کا ریٹ الگ بتایا, صلواتوں کا ریٹ الگ بتایا, فریادوں کا ریٹ الگ بتایا اور تعداد بتائی کہ اتنے بندے ہوں گے پر نعرہ اتنا لیں گے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مجھے جو دیں گے وہ تو اس سے زیادہ بن جاتا ہے ٹیکس آپ کا, جو میرا طے ہوا ہے پانی کے ساتھ وہ تو اس سے کم تر ہے جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو اب توجہ فرمائے, آپ پڑھنے والا پیشہور, پڑھوانے والا پیشہور چونکہ اس نے سیزن خریدا ہوا ہے, بانی سیزن خرید کے بیٹھا ہوا ہے, پڑھنے والا پیشہور درآمد کے لیے پڑھ رہا ہے, سننے والا بھی پیشہور. جب سارے مذہب میں پیشہوری آ جائے, جس مذہب, توجہ فرمائیے جملہ, جس دین کو بیماری لگ جائے اور بیماری بھی پیشہوری کی لگ جائے اس دین و مذہب کو ختم ہونے کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں. جس کو وائرس لگ جائے, جس کو ایڈز ہو جائے, جس آدمی کو, اس کو قاتل کی ضرورت نہیں, یہ وائرس کافی ہے اس کے اندر جو لگ گیا یہ خود ہی ختم کر دے گی, پیشہوری خود ہی ختم کر دے گی. یہ ایک بڑی بلا, ایک بڑی آفت. اور ظاہر ہے کہ جب مریضوں کو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے, جن کے مذہب کو یہ بلا لگ جائے, جن کے مذہب کو یہ آفت لگ جائے, افتخار کی, اس کو مردانگی نہیں کہتے کہ ہمیں یہ بیماری لگ گئی اور ہم اس بیماری کے بیمار ہیں. عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ اس کا علاج کروا لیں اور پیشاوروں سے اپنے دین کو آزاد کرا لیں, پیشاوری سے اپنے دین کو نجات دلوا دیں. اور دلوا سکتے ہیں, کیوں کہ پیشاوری کا ایک اصول ہوتا ہے, پیشاور ہمیشہ کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے. دیتا وہ ہے جو ڈیمانڈ ہو, لیتا وہ ہے جو اس کی ضرورت ہو. لیتا سروت ہے, پیش ڈیمانڈ کرتا ہے. لہذا دین کو پیشاوروں سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ کون بچا سکتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی قوم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ آنے دے, فلاں کو نہ آنے دے, اس کو نہ آنے دے, اس کو نہ آنے دے. نہ کوئی قوم میں ہے, نہ کوئی نجف میں ہے, نہ کوئی حکومت یہ کام کر سکتی ہے, نہ کوئی گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے, نہ کوئی فورس ہے, نہ پولیس ہے, نہ فوج ہے, کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. پیشاوری کو کنٹرول ہمیشہ کون کر سکتا ہے؟ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر ڈیمانڈ بدل جائے پیشاوری ختم ہو سکتی ہے. ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں, ڈیمانڈ پبلک کرتی ہے. پبلک اگر دین مانگنا شروع کر دے, ہدایت مانگنا شروع کر دے, حق مانگنا شروع کر دے, پیشاوری خود ختم ہو جائے. پیشاور تو ہمیشہ ڈیمانڈ دیکھتا ہے, عید کے موقع پہ کچھ بیچتا ہے, سوگ کے موقع پہ کچھ اور بیچتا ہے. آپ دکانداروں کو دیکھیے, دیکھتے ہیں کہ آج کل موسم کس چیز کا ہے. ہم نے دیکھی ایسی دکانیں, حلوائی کی دکان ہے سارا سال مٹھائی بیچتا ہے, محرم و سفر کے دوران کچھ اور بیچنا شروع کر دیتا ہے جو سوگ کے دنوں میں بیچا جاتا ہے. چونکہ ڈیمانڈ یہ ہے لوگوں کی, گرمیوں میں گرم کپڑے, ٹھنڈے کپڑے بیچتے ہیں, سردیوں میں گرم کپڑے بیچتے ہیں. کیوں کہ سردیوں میں اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, گرمیوں میں اور ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ ڈیمانڈ پہلے پڑتا ہے, بعد میں مضمون تیار کر کے لاتا ہے. عالم و فقیہ کون ہوتا ہے؟ عالم و فقیہ وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے, عالم و فقیہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے. فقیر پہلے دین سمجھتا ہے پھر اس کو آ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, لیکن پیشہور پہلے لوگوں کا مطالبہ سنتا ہے پھر آ کر مضمون تیار کرتا ہے, پھر آ کر مضمون تیار کر کے پیش کرتا ہے. لہذا پیشہوری میں یہ بیماری لگانے میں وہ بھی دخیل ہے جن کی ڈیمانڈ ہے. بہت سارے پیشہوروں سے کہا جاتا ہے جب کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں مناسب نہیں, کہتے ہیں لوگ مانگتے ہی یہی ہیں, لوگ سنتے ہی یہی ہیں، لوگ چاہتے ہی یہی ہیں۔ پیشاوری کے پیچھے ڈیمانڈ کا بڑا دخل ہوتا ہے، اگر ڈیمانڈ کنٹرول ہو جائے پیشاوری ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، میں نے صرف اشارہ کیا کہ کسی اور مقام پر اس سے مفصل گفتگو کی، میں نے صرف ایک اشارہ کیا کہ یہ بیماری ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں دینداری کو لگ جاتی ہیں، کچھ عمل کے مرحلے میں، کچھ سمجھنے کے مرحلے میں، چونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھ کی ضرورت ہے، سمجھ بغیر انسان دین نہیں اپنا سکتا۔ دین عمل کی چیز ہے، زندگی میں آئے، اعضاء و جوارح میں دین ہو، ہمارے خاندان میں دین ہو، ہمارے روابط میں دین ہو، ہماری بول چال میں دین ہو، ہمارے آنے جانے میں دین ہو۔ لیکن یہ دین کسی میٹر سے گزر کر آئے، ذہن سے گزر کر آئے۔ کون سے ذہن کے گزر کر آئے؟ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا، بانی دین تو ذات خدا ہے، اور دین بھی میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن مجھے اور آپ تک خدا نے دین نہیں پہنچایا، بلکہ کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے، رسول کے ذریعے، معصوم کے ذریعے دین پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ نہ اس لیے کہ خدا دور ہے، نہ اس لیے کہ خدا عاجز ہے، نہ اس لیے کہ خدا ہم تک کوئی اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، نہ، وہ تو قادر متعال ہے، وہ تو بہت قریب ہے، اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ تو بہت نزدیک ہے انسان کے۔ اس کو اپنی بات پہنچانے کے لیے فرشتے کی کیوں ضرورت؟ اس کو اپنی بات کسی تک پہنچانے کے لیے رسول کی کیوں ضرورت؟ معصوم کی کیوں ضرورت؟ لیکن یہ قانون ہے خدا کا کہ دین کا تعلق معرفت سے ہے، دین کا تعلق سمجھنے سے ہے۔ دین اس وقت عام آدمی کے لیے قابل عمل بنے گا کہ جب وجود معصوم سے گزر کر ان تک پہنچے گا، معصوم کے وجود سے گزر کر جب ان تک پہنچے گا ان کے لیے قابل عمل بن جائے گا۔ معصوم صرف ایک ذریعہ نہیں، معاذ اللہ ڈاک کی طرح نہیں کہ ایک لفافہ خدا نے دیا، یہ لفافہ فلاں کے گھر پہنچاؤ، یہ کتاب ہم نے دی، یہ کتاب وہاں تک پہنچاؤ، نہ، یہ قرآن وجود رسول سے گزرتا ہے، وجود معصوم سے گزرتا ہے، گزر کر انسان کے لیے قابل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ معصوم دو پہلو شخصیت کا نام ہے، ایک پہلو سے خالق سے مربوط ہے، ایک پہلو سے مخلوق سے مربوط ہے۔ لہذا جب تک اس وجود سے نہ گزرے خالق کی بات مخلوق کے لیے قابل عمل نہیں بنتی، یہاں سے گزر کر آئے۔ لیکن معصوم جس طرح سے دین کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کے پاس تو آ گیا دین۔ جو چیز آتی ہے انسان کی تطہیر کے لیے، ہمارے استفادہ کے لیے، بہت خوش آیا ہمارے پاس۔ ایک مثال آپ سنیے، اس مثال سے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پانی پائپ لائن کے ذریعے ہمارے گھر آیا، صاف شفاف ستھرا پانی، پاک و پاکیزہ پانی، پینے کے لیے بھی، دھونے کے لیے بھی، نہانے کے لیے بھی، تطہیر کے لیے بھی۔ ہمارا گھر اگر صاف ستھرا ہے تو پانی کی وجہ سے، ہمارا جسم اگر صاف ستھرا ہے تو پانی کی وجہ سے، آپ کا لباس اگر صاف ستھرا ہے تو پانی کی وجہ سے، اگر کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی پانی کے ذریعے سے، طہارت کے ذریعے سے۔ طہارت روح بھی بدن کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ بدن کا وضو کرو، بدن کے غسل کرو تاکہ روح کی تطہیر ہو جائے، بدن کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ یہ پانی ایک خاص اہتمام سے ہمارے گھر تک پہنچایا گیا، ورنہ ٹھٹھا جھیل سے جو پانی آیا یا اور ہاف ڈیم سے جو پانی آیا، اور کہاں کہاں سے آتا ہے؟ کراچی میں پانی آتا ہے نا، مختلف جگہوں سے پانی، جہاں سے بھی آیا یہ پانی صاف ستھرا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ممبا سے لیں گے، ہم ٹوٹیوں سے پانی نہیں لیتے۔ ٹوٹیوں سے پانی لینا ہماری شایان شان نہیں ہے، ٹوٹیوں سے پانی نہیں لیتے، ٹینکیوں سے پانی نہیں لیتے، ہم تو جھیل سے پانی لیں گے۔ جھیل سے آپ کے گھر پانی نہیں آ سکتا، نہ آپ جھیل میں جا سکتے ہیں، نہ جھیل آپ کے یہاں آ سکتی ہے۔ اگر جھیل آپ کے یہاں آئی آپ غرق ہو جائیں گے، آپ کے گھر رہ جائے گا۔ اگر آپ جھیل میں گئے وہاں ڈوب جائیں گے۔ کتنے لوگوں کی خبر آتی ہے کہ ٹھٹھا جھیل میں ڈوب گئے، فلاں جھیل میں، ڈیم میں ڈوب گئے۔ کیوں ڈوب گئے؟ اس لیے کہ ممبا پہ چلے گئے۔ جب ممبا پہ چلے گئے تو ممبا کے قابل تو تھے نہیں، ڈبکی لگائی وہیں پر ڈوب گئے. اگر جھیل کا رخ تمہارے گھر کی طرف موڑ دیا جائے تو گھر سمیت تمہیں بہا کے لے جائے گا. تم میں اتنی سکت نہیں کہ جھیل کے مقابلے میں مقاومت کر سکو. لہذا پانی پہنچانے کا انتظام کیا گیا. کیا انتظام کیا گیا؟ ایک پائپ لائن جھیل سے لائے آپ کے محلے تک, وہاں پر ایک ٹینکی بنا دی گئی, اس ٹینکی سے اور پائپ لائن بنائی گئی آپ کے گھر تک, اور اس کے آگے ٹونٹی لگا دی گئی کہ آپ کو اگر پانی جھیل کا چاہیے اس ٹونٹی سے ملے گا. اگر کوئی ہم مغالطہ باز پیدا ہو جائے, جن باز پیدا ہو جائے, وہ کہے جی یہ ٹونٹیاں ساری چھوڑو, ان سے ہم پانی نہیں لیتے, یہ ٹینکیاں ساری چھوڑو, ہم تو ڈائریکٹ لیتے ہیں جھیلوں سے پانی. تو یاد رکھنا یہ جو تمہیں جھیلوں کے جاسا دے رہا ہے یہ درحقیقت جو تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے یا وہاں لے جا کے ڈبونا چاہتا ہے. یا وہاں لے جا کے ڈبونا چاہتا ہے, یہ اس کا رخ تمہیں تمہارے گھر کی طرف کسی سیلاب کے ریلے میں تمہیں بہا دینا چاہتا ہے. پانی آتا ہے نا ہمارے گھر میں, اور جب پانی آتا ہے بڑا صاف ستھرا, اس سے ہم تطہیر کرتے ہیں, تطہیر کر کے پانی میں کچھ شامل بھی کرتے ہیں, اپنی طرف سے جزائے خیر دیتے ہیں پانی کو. پانی نے ہمیں طہارت دی, ہم نے پانی کو کیا دیا؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پانی کو کیا دیا, ناک پہ ہاتھ رکھ کے رومال رکھ کے چلے جائیں, جس کو یہاں ندی کہتے ہیں نا, ندی جو لوگ نہیں آئے کراچی, ایک ساتھ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک دوست سے ایڈریس پوچھا تو انہوں نے کہا ندی کے کنارے ہمارا گھر ہے, تو ہمیں بڑا شوق ہوا کہ انشاءاللہ ان کے گھر جائیں گے, ندی کے کنارے کیا سما ہوگا, کیا منظر ہوگا. اور کہا جب ہم آئے پوچھتے رہے کہ یہ ندی کے کنارے ہمارے دوست رہتے ہیں, ان کا ویلا ہے وہاں پر, تو وہاں جائیں گے ہم. دیکھا کہ وہ ندی ایک کلو میٹر دور سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہاں پر ایک رومال کافی نہیں تھا ندی تک پہنچنے کے لیے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم پانی کو کیا دیتے ہیں, پانی ہمیں کیا دیتا ہے, تو کافی ہے کہ ندی کو جا کر دیکھ لیں کہ ہم پانی کو کیا دیتے ہیں. صاف ستھرا پانی ہماری طرف آتا ہے, آلودہ کر کے اس کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. جب ہماری گلی سے, ہمارے محلے سے جب جا رہا ہوتا ہے, اتنا آلودہ ہوتا ہے کہ ناک پر رومال رکھنا پڑتا ہے, ناک پر رومال رکھنا پڑتا ہے, گٹر بنا دیتے ہیں اس کو, گٹر کا پانی بنا دیتے ہیں. تو یوں نہیں کہ فقط پانی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, بلکہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے انسان, بہت ساری چیزوں. ایک دین آیا ہماری تطہیر کے لیے آیا, مذہب ہماری تطہیر کے لیے آیا, ہماری ہدایت کے لیے آیا, ہمیں انسان بنانے کے لیے آیا. وہ مذہب جب آیا تھا تو پاک و پاکیزہ تھا, چونکہ خداوند نے جن کو دیا وہ پاک و پاکیزہ تھے, ان پاک و پاکیزہ کو دے کر یہ مذہب پہنچایا. لیکن آج اس مذہب کی اس گلی محلے میں حالت دیکھو, ناک پر رومال رکھ کے چلنا پڑتا ہے. اتنا مذہب کو آلودہ کر دیا, کس سے آلودہ کر دیا؟ پیشاوری سے آلودہ کر دیا, خرافات سے آلودہ کر دیا, من گھڑت افکار سے آلودہ کر دیا, عقائد من گھڑت سے آلودہ کر دیا, اور من گھڑت رسومات سے اس کو آلودہ کر دیا. آج وہی پاک دین اگر دیکھو تو اس کی حالت کیا بنا دی, کیا بنا دی؟ اس کو تصویہ کی ضرورت ہے, کیونکہ دین کا روزمرہ کا سر اٹھا ہے ہم سے. بعض علاقوں میں پانی کی کمی ہے, وہاں پانی کو صاف کرتے ہیں, دوبارہ قابل مصرف بناتے ہیں, استعمال کے قابل دوبارہ بناتے ہیں, ریسائیکل ہوتا ہے پانی. یہ پانی انسانوں کے پاس آتا ہے, آلودہ ہوتا ہے, پھر جاتا ہے آگے کارخانہ لگا ہوا ہے, وہ پانی کو تصویہ, آلودگیاں ساری اس سے نکال دیتا ہے, کچرا نکال دیتا ہے, جراثیم نکال دیتا ہے, نجاست نکال دیتا ہے, دوبارہ اس پانی کو استعمال کے قابل بنا دیتا ہے, پھر دوبارہ اسی پائپ لائن میں ان کے گھر پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ کہ جو چیز روزانہ آلودہ ہوتی ہے اس کو روزانہ صاف بھی کرنا پڑتا ہے. پسینہ روز آتا ہے, آتا ہے نا روز پسینہ, تو پسینہ دھونا بھی روز پڑتا ہے. جو روز پسینہ نہیں دھوتے ان کے پاس کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا. بس عورت ہوتا ہے نا, مومنین یکجا آ کر آپ کہیں مسجدوں میں, مجلسوں میں, کہیں بھی موقع مل جاتا ہے, دوسرا آدمی آیا کہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, بیٹھتے ہی کہتا ہے کہ اچھا آپ بیٹھ کے, مجھے ذرا کام پیش آ گیا ہے. وہ بعض اوقات تو کام ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات تو پسینے کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ وہ قریب میں بیٹھ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے جی میں, مجھے کام پیش آ گیا ہے, کہ یہ محسوس نہ کرے, مائنڈ نہ کرے. لہذا کہا گیا کہ مسجد میں جب جاؤ تو نہا دھو کے جایا کرو, خوشبو لگا کے جایا کرو, چونکہ مومن پر مومن کا حق بنتا ہے. کیا حق بنتا ہے؟ چونکہ مومن آپ کو دیکھے گا اور یہ منظر آپ کا حق نہیں، یہ اس کا حق ہے. اس طرح اپنے آپ کو بناؤ کہ دوسرا آرام سے دیکھ سکے، اس کو تکلیف نہ ہو ہمیں دیکھنے میں. لہذا خوشبو لگا کے جاؤ، کپڑے دھو کے جاؤ، جراب دھو کے جاؤ، اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کے جاؤ کہ مومن آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرے. اور یوں نہیں فقط آپ کے لباس اور جسم سے خوشبو آ رہی ہو، بلکہ آپ کی روح سے بھی اس کو خوشبو آ رہی ہے، آپ کی دینداری سے بھی اس کو خوشبو آ رہی ہے. جو چیز روز آلودہ ہوتی ہے اس کو روز پاک کرنے کی ضرورت ہے. جب روز پاک کیا جاتا ہے، دین روزانہ کا معاملہ ہے، انسان کا ہر روز کا معاملہ ہے، ہر انسان کے پاس دین آیا ہے اور ہر انسان نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر شامل بھی کیا ہے. کیونکہ سمجھتے ہیں نا کہ جزا تو دینی ہے دین کو، کچھ آجر تو دینا ہی ہے اس کو. کیا آجر دے؟ بعض علاقوں میں ہے کہ اگر وہ علاقوں میں بھی ہے اور آداب بھی دینی میں بھی ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی اچھی چیز پکی ہے تو ہمسائے کو ضرور بھیجیں، اور ہمسائے سے کہا گیا ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی چیز کاسے میں ڈال کے دے تو وہ کاسا خالی واپس نہ دے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے آپ بھی دے دیں، کھجور کا دانا ڈال کے دے دیں، خالی کاسا واپس نہ کریں. یہ آداب اسلامی میں بھی ہے اور ہم نے دیکھا بعض علاقوں میں بھی ہے. یہ بعض علاقوں میں ایسے ہی ہے کہ کچھ پکتا ہے. اب شہری ماحول میں یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں، لیکن غیر شہری ماحول میں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز پکی اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دو، اور ہمسائے کو تاکید ہے کہ خالی کاسا واپس نہیں لوٹانا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کے دے دو. اب یہ بعض آداب کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کچھ کاسے میں ڈال کے آ رہے ہیں. اگر اس نے اچھی چیز ڈالی ہے تو ہمیں بھی اچھی چیز ڈالنی چاہیے اس میں. اگر اس نے ہمارے کام کی چیز ڈالی، ہم بھی اس کے کام کی چیز ڈالیں. خداوند تبارک تعالیٰ نے معصومین کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا. اگر ہم نے دین کو کچھ دینا ہی ہے تو ایسی چیز دیں جو دین کے شایع نشان ہو، جو دین کے شایع نشان ہو. کیا دیں دین کو؟ دین کو قربانی دے، دین کے لیے قربانی دے، دین کے لیے وقت نکالے، دین کے لیے فرصت نکالے، وقت نکالے دین کے لیے. اگر دین کو کچھ دینا ہی ہے، دین اور کچھ نہیں مانتا آپ سے، کیا مانتا ہے؟ اس مشغول زندگی سے تھوڑا سا ٹائم دے دو، وقت دے دو. نہ دو کہ وقت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے. جب روزانہ آلودگی آ جاتی ہے، آلودہ مذہب دیکھا ہوگا آپ نے، یہ آلودہ مذہب بھی تھا جو مسجدوں سے اور لاؤڈ سپیکروں سے اور ممبروں سے اور ہر جگہ سے جس کی ترویج کی گئی، اور اس آلودہ مذہب نے پورے ملک کی فضا کو خراب کیا اور مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنایا. تعجب ہے مجھے کیوں لوگوں کی بصیرت کم ہو گئی، یہ بصیرت سے کام نہیں لیتے. وہی طبقہ کہ جنہوں نے ملکی فضا خراب کی، شیعہ کو سنی کا اور سنی کا شیعہ کا دشمن بنایا، وہی طبقہ آج شیعہ کو شیعہ کا دشمن بنا رہا. وہی طبقہ، کوئی اور نہیں ہے. آلودگی پیدا کی اس ماحول میں، آلودگی پیدا کی. ظاہر جہاں مذہبی آلودگی آ جائے، دین آلودہ ہو جائے، دیندار دیندار کا دشمن ہو جاتا ہے، مذہبی مذہبی کا دشمن ہو جاتا ہے. تعجب کی بات ہے، مذہبی کو غیر مذہبی کا دشمن ہونا چاہیے، دینی انسان کو بے دین کا دشمن ہونا چاہیے، مسلمان کو کافر کا دشمن ہونا چاہیے. لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ وہ مسلم جو کافر کا دشمن ہوتا ہو، وہ مسلم مسلم کا دشمن ہو گیا؟ کچھ بیماریاں ہیں نا ایسی جو کر دیتی ہیں یہ کام، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. مور باز، بٹیر باز. مور باز مور کو بلی سے نہیں لڑاتے، بلکہ مور کو مور سے لڑاتے. اگر فقیر ہو، عالم ہو، وہ مومن سے مومن کو نہیں لڑاتا، دین سے دین کو نہیں لڑاتا، عزاداری کو نماز سے نہیں لڑاتا، نماز کو عزاداری سے نہیں لڑاتا، مومن کو مومن سے نہیں لڑاتا، مسلم کو مسلم سے نہیں لڑاتا، بلکہ مسلم کو کافر سے لڑاتا ہے، مسلم کو دشمن دین سے لڑاتا ہے. لیکن دین باز ہو، مومن کو مومن سے لڑاتا ہے. جب دین آلودہ ہو جائے، جب مذہبی فضا آلودہ ہو جائے، اس آلودگی میں ایسا وائرس آ جاتا ہے کہ امت کو ایک بیماری لگتی ہے جو کبھی کبھی افراد کو بھی لگتی ہے، خارش. خدا نہ لگائے کسی کو یہ بیماری، بہت بری بیماری ہے، نہ کسی فرد کو لگائے، نہ کسی خاندان کو، نہ کسی قوم کو. جب انسان کے جسم کو خارش ہوتی ہے تو اپنے ہی اعضاء سے اپنا جسم نوچتا ہے انسان، اپنے ہی اعضاء سے، اپنے ہی ہاتھوں سے. اپنے آپ کو لولوہان کرتا ہے. جو بھی اپنے آپ کو لولوہان کر رہا ہو سمجھو خارج زدہ ہے. کہتے ہیں نا نوشتہ ہے خارج زدہ. خاندان میں چلے جائیں بھائی بھائی کا دشمن ہے, ساس بہو کی دشمن ہے, بہو ساس کی دشمن ہے, نند اس کی دشمن ہے, یہ اس کی دشمن ہے. بس جان لو اس خاندان کو خارج ہو گئی ہے, یہ خارج زدہ خاندان ہے. کیوں کہ اس خاندان کے اعضاء ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں, جنہیں ایک دوسرے کا دست بازو بننا چاہیے تھا, جنہیں ایک دوسرے کا ہاتھ بننا چاہیے تھا, جنہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے تھا, یہ ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں. جیسے خارج کی حالت میں انسان اپنے آپ کو لولوان کر لیتا ہے, اپنا خون خود نکال لیتا ہے, یعنی ہاتھ خود چہرہ نوچ رہا ہوتا ہے. جب انسان کا ہاتھ چہرہ نوچ رہا ہو سمجھو خارج آ گئی. جب ہاتھ سے انسان چہرہ نوچ رہا ہو یہ خارج ہے. جب خاندان میں بھائی بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہو سمجھو خاندان کو خارج ہو گئی. اور جب کسی معاشرے کے اندر مسلمان اٹھ کر مسلمان کا لوگ آ رہا ہو سمجھو اس امت کو بھی خارج ہو گئی, اس معاشرے کو خارج ہو گئی. اور یہ خارج لگتی وائرس سے ہے, بڑا رسوا کن وائرس ہے خارج کا, انسان کو تباہ کر دیتا ہے, سخت بیماری ہے. یہ آلودگیاں روزمرہ پیدا ہو رہی ہیں. کیوں بھائی بھائی کا دشمن ہے, کیوں مومن مومن کا دشمن ہے, کیوں مومن کو مومن کے خلاف اکسایا جاتا ہے. وائرس بڑی خطرناک بیماری ہے. تھوڑا سا میں وائرس سے متعلق اس کی واردات کے متعلق, اب جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ, یا جن کا یہ شعبہ ہے بایولوجی حیاتیات, چونکہ اتنا کام تو آپ بھی کرتے ہیں دین میں, اتنی مداخلت تو آپ کرتے ہیں, اگر ایک طالب علم نے تھوڑا سا طب میں کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, اتنا برداشت کر لینا جتنا آپ دین میں کرتے ہیں. ہمارے موضوع میں اتنا ہم آپ کے موضوع میں مداخلت کر سکتے ہیں. وائرس دو قسم کی جراثیم بیماری پھیلاتے ہیں, ایک کا نام وائرس ہے اور ایک کا نام بیکٹیریز ہے, بیکٹیریا. جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہوا, جیسا میں نے نہیں پڑھا ہوا یہ مضمون, لیکن بات سادہ سی یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. آدمی کو جنہوں نے نہیں بھی پڑھی ہو یہ اصطلاحات, انہیں بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دو قسم کے جراثیم ہیں. بیکٹیریا جب انسان کے جسم میں, یہ پانی کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں, کھانے کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں, ہاتھ آلودہ ہو ان کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں, جو کچھ منڈی بازار سے خرید کے لاتے ہیں, ان کے اندر یہ جراثیم چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے. لہذا کہا جاتا ہے کہ دھو کے کھایا کرو, ہاتھ بھی دھویا کرو, سبزیاں بھی دھویا کرو, دالیں بھی دھویا کرو, دیگچے بھی دھویا کرو, ہر چیز دھو کے کھاؤ. کیوں دھو کے کھاؤ؟ بات سنتے, ثواب ہوتا ہے, ثواب بھی ہوتا ہے, نجات بھی ملتی ہے. چونکہ آلودگی ہے, ہمارے ہاتھوں میں آلودگیاں ہیں, ثواب کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی پاک ہو جاتے ہیں. ثواب بھی ہوتا ہے, جراثیم بھی پاک ہو جاتے ہیں, چونکہ یقیناً جراثیم ان میں موجود ہیں, یقیناً موجود, چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ان کے اندر. جن چیزوں میں چھپے ہوئے جراثیم بیٹھے ہوں انہیں دھو کے ہمیشہ استعمال کرو, جیسے آیا ہے اس کو کھانا نہ شروع کر دو. لہذا پہلے دھو اس کو, جب آتا ہے کوئی انسان تو دیکھو کہ اس کو اسی طرح سے نہ ننگل جاؤ, پہلے دیکھو کہ اس کو دھونا ہے یا نہیں, اس کے اندر جراثیم تو موجود نہیں ہے. اگر جراثیم موجود ہے پہلے دھو لو اس کو. بیکٹیریا جب انسان کے جسم میں جاتے ہیں, ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اندر داخل ہو کر جو غذا ہمارے اعضاء تک جانی ہے, جو خون ہمارے بدن تک پہنچنا ہے, اس خون کو یہ خود کھا جاتے ہیں. وہ غذا جو ہماری آنکھ تک جائے, جو ہمارے ناک تک جائے, جو ہمارے کان تک جائے, جو ہمارے مختلف بدن کے حصوں تک جو غذا جا رہی ہوتی ہے, اس غذا کو یہ بیکٹیریا خود کھا جاتے ہیں. یعنی چور, دوسرے لفظوں میں ان جراثیم, ان بیماریوں کے ان جراثیم کا نام چور ہے. جیسے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, یہ پیٹ کو نہیں کاٹتے, یہ بیٹھے رہتے ہیں ادھر, چونکہ انسان کو پتا ہے کہ یہی سارا کچھ آئے گا. لہذا وہ غذا جو معدے میں ہضم ہو کے خون بننا چاہیے تھی, وہ یہ کیڑے کھاتے رہے. چور ہے, چور ہے, چوری کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ چور ہے. لیکن وائرس ایک الگ جراثیم ہے انسان کے اندر جو داخل ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پر داخل ہوتا ہے, یوں نہیں کہ اس تک پہنچنے والی غذا, اس عضو تک یا اس حصے تک پہنچنے والی غذا کو چرا کے کھا لیتا ہے, ایسے نہیں کرتا, بلکہ جا کر سب سے پہلے اس حصے کا کنٹرول خود سنبھال لیتا ہے. اگر وائرس انسان کے بدن میں جائے,
ہاضمے کا وائرس اگر خراب ہاضمے کو جو خراب کرتا ہے تو یوں نہیں کہ پیٹ میں جا کر ساری غذا خود کھاتا رہتا ہے بلکہ ہاضمے کے نظام کا کنٹرول خود سنبھال لیتا ہے. جیسے الیکٹرانک وائرس آج کل زیادہ شاید وہ بیماری کے وائرس سے زیادہ الیکٹرانک وائرس آپ زیادہ آشنا ہوں گے. کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے. وائرس کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپیوٹر فائل ہوتی ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو داخل ہو جاتا ہے کسی کے سسٹم میں اور داخل ہو کر وہ کنٹرول اس سسٹم کو خود سنبھال لیتا ہے. کھاتا نہیں کچھ بھی وہاں سے, کنٹرول خود سنبھال لیتا ہے. چونکہ خدا و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء پیدا کر کے ان کا کنٹرول ایک مرکز کے اختیار میں دے دیا. وہ مرکز کون سا ہے؟ وہ انسان کا دماغ ہے بعض جگہ, وہ انسان کا مغز ہے بعض جگہ, اور بعض جگہ دوسرے نظام ہے کہ جہاں پر ہر حصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے جسم میں ایک مرکز ہے. وائرس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر داخل ہو کر مرکز سے اس کا رابطہ کاٹ کے اس کا کنٹرول خود سنبھال لے. توجہ فرمائیں, یہ دو قسم کے جراثیم ہیں جو انسان کے بدن میں داخل ہو کر دو طرح کی واردات کرتے ہیں. دین کو بھی اسی طرح کی مشابہ دو بیماریاں لگتی ہیں. کسی زمانے میں بیماری تھی دین کو, بیکٹیریا لگ گئے تھے, یعنی یہ آ جاتے تھے دینداروں کے اندر گھس کر ان کی سادہ لوہی اور بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر فقط ان کی جیب خالی کر کے چلے جاتے تھے, اپنی فیسیں لے جاتے تھے اور اپنا پیٹ مار لیتے تھے, اپنے بینک بنا بیلنس بنا لیتے تھے, اپنے بنگلے کوٹھیاں بنا لیتے تھے, اپنی گاڑیوں کے ماڈل چینج کر لیتے تھے. کسی زمانے میں یہ جراثیم دین کو لگے ہوئے تھے لیکن مرکز کو نہیں چھیڑتے تھے, لیکن اس زمانے میں یہ جراثیم ختم ہو کر وائرس لگ گئے. وائرس دین کے اندر آ کر دینداروں کا رابطہ ان کے مرکز سے کاٹ رہا ہوتا ہے اور خود سنبھال. یہ بیماری ہے اور انسان کو معلوم ہے کہ وائرس زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وائرس اینٹی بائیوٹک سے نہیں مرتا, معمولی کاروائی سے وائرس ختم نہیں ہوتا. وائرس انسان کو بسا اوقات موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اور وائرس جب آ جائے تو آپ دیکھیں ایک وائرس الیکٹرانک دنیا میں کمپیوٹر کا ایک وائرس, ایک چھوٹی سی فائل آتی ہے, کتنے بینکوں کو نقصان پہنچا جاتی ہے, کتنی کمپنیوں کا نقصان کر جاتی ہے, اور کتنے سرمایہ داروں کا نقصان کر جاتی ہے, کتنے ممالک کا نقصان کر جاتی ہے, کتنی حکومتوں میں خلل ڈال جاتی ہے. ایک وائرس آ کر کتنی جگہ نقصان کر جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ وائرس ایک چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹی سی چیز ہے لیکن تخریب اور فساد کے لحاظ سے بہت بڑی چیز ہے. ایک وائرس آ کر پوری امت کو بسا اوقات نابود کر جاتا ہے, پوری امت کو تباہ کر جاتا ہے. اور وہ جو وائرس پر توجہ ہی نہ کرے, وائرس والی مرغیاں کھاتے رہے کیونکہ چکن اچھا لگتا ہے ان کو, وائرس والی مرغیاں کھاتے ہیں کیونکہ چکن اچھا لگتا ہے ان کو, اور چکن کے چٹکارے نہیں چھوڑ سکتے اور وائرس سے آلودہ چکن کھاتے رہتے ہیں. یہ خود بھی نابود ہوں گے, دوسروں کو بھی نابود کریں گے. تو وہ جو مذہبی چٹکارے لینے کے لیے وائرس سدا گفتگو کے عادی ہو چکے ہیں, اگر یہ وائرس سدا چکن نہیں چھوڑو گے خود بھی نابود ہو جاؤ گے, دین کو بھی نابود کر لو گے, خود بھی نابود ہو جائیں گے, دین بھی ختم ہو جائے گا, اگلی نسلیں بھی آلودہ ہو جائیں گی. خدا نے پاکیزہ شخصیتوں کے ہاتھ میں دین دیا, کیوں دین کا رسول بنانے سے پہلے, دین کا امام بنانے سے پہلے انہیں معصوم بنایا. اس لیے معصوم بنایا کہ ان کی طرف سے دین میں کچھ شامل نہ ہو, معصوم پاکیزہ بنا دیا. پاکیزہ, پاکیزہ کے ہاتھوں دین آلودہ نہیں ہوتا. ان معصوم ہستیوں نے اس دین کو انہی وائرسز سے اور انہی بیکٹیریز سے, انہی بیکٹیریز سے بچانے کے لیے اہتمام کیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عرصہ غیبت کبریٰ گزر جائے اور دین اس طرح لاوارث رہ جائے. دین کو وارثوں کے حوالے کر کے گئے, نہ وائرس کے حوالے کر کے گئے. دین اس وقت وائرس کے اختیار میں چلا جاتا ہے جب وارث سے لے لیا جائے. دین کا وارث اور ہے, دین کا وائرس اور ہے. آج کیوں دین کو وائرس لگ گیا؟ کیونکہ دین وارثوں کے پاس نہیں ہے, دین وارثوں کے پاس نہیں ہے, وہ دین کے وارث بنا کے گئے. خدا نے انہیں دین کا وارث بنایا, یہ فرما کے گئے
من کان من الفقهاء سائنا لنفسه،
وہ فقی جو اپنے نفس کی آلودگی سے مبرا ہو، جو خواہشات نفسانیہ سے مبرا ہو، ان کی اتباع نہ کرتا ہو، حافظ الدین ہی اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، مخالف لہوا ہو، اپنی خواہش مخالفت خواہشات کر سکتا ہو، مطیع امر مولا ہو اور اپنے مولا کی اطاعت کر سکتا ہو، فللعوام ان یقلدوہ،
عوام کو چاہیے کہ اسے وارث دین سمجھے، اس سے اپنا دین لے، وائرس سے دین نہ لے، وارث سے دین لے.
فرمایا کہ یہ انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں.
اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وارثان دین پر لانتان، فقہا تو غیر معصوم ہیں، مراجع تو غیر معصوم ہیں، راہبر تو غیر معصوم ہیں، غیر معصوم تو اگر اس ممبر سے توجہ فرمائیں، وہ ممبر، ممبر امامت، ممبر ولایت، ممبر تبلیغ، ممبر دین، ممبر تشیع، اگر اس ممبر سے وارثان دین کو لانتان ہوتی ہے تو تعجب نہیں کرنا. 100 سال سے زیادہ تک جس ممبر سے معصوم کو ہو سکتی ہے تو غیر معصوم کو بھی ہو سکتی ہے. صرف باتوں سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کون ہے اور کیسا ممبر. آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ، شام اور دمشق 100 سال سے زیادہ عرصہ تک امیر المومنین کی ذات گرامی پر تان و تشنی ممبروں پر ہوتی رہی، جمعے کے خطبوں میں ہوتی رہی، انہی سرکاری اور درباری ممبریوں کے ہاتھوں معصوم پر یہ لانتان ہوتی رہی. آج لوگ باور نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے کہ آیا ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسی معصوم ہستی کو کون سے ممبر سے، ممبر جمعہ رسول اللہ کا ممبر ہے، ممبر دین رسول اللہ کا ممبر ہے، اگر رسول اللہ کے ممبر پر وارث رسول نہ آئے، وارث رسول کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہے، اگر وارث رسول کے ممبر رسول پر نہ آئے تو وائرس آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اور وائرس آ کر کیا کرتا ہے؟ اسی ارث کو آ کر کھا جاتا ہے،
وائرس لگ جاتا ہے.
العلماء ورثۃ الانبیاء ہوتی رہی یہ لانتا،
کو بعید نہیں سمجھے. آج کا زمانہ بتاتا ہے، تاریخ کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے.
صرف دین کے ساتھ منسلک رہنا کافی نہیں، دیکھو کہ دین کو آفت تو نہیں لگ گئی، اس رابطے کو آفت تو نہیں لگ گئی، اس آفت سے اس کو بچانا بھی ہے، اس آفت سے اس کو صاف بھی رکھنا ہے، اس وائرس کو اس سے دور بھی رکھنا ہے. کربلا کا درس یہی ہے، کربلا کا پیغام یہی ہے کہ جب بھی دین کو بیماری لگ جائے اس کو پاک کرو، اگرچہ اس تطہیر کے لیے آپ کو اپنی جان دینا پڑے، چونکہ بعض بیماریاں خون سے ٹھیک ہوتی ہیں، بغیر لہو کے ٹھیک نہیں ہوتی. سید الشہداء نے کیوں اپنا خون دیا، اپنے خاندان کا خون دیا؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مدینے میں آئے، مکہ میں آئے، سید الشہداء سے آ کر کہتے تھے، مولا آپ بھی نہ جائیے، اگر آپ جاتے ہی ہیں تو ان خواتین کو نہ لے جائیے، ان بچوں کو نہ لے جائیے. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ ان اللہ شاء، میں کیسے نہ لے جاؤں، ان کے بغیر دین نہیں بچ سکتا، ان کے بغیر دین محفوظ نہیں رہ سکتا. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے خون میں لت پت دکھے. جب عرض کیا گیا کہ مولا پھر ان خواتین کو نہ لے جائیے، فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اسیر دیکھے، انہیں قیدی دیکھے، اللہ نے ارادہ کر لیا انہیں قیدی دیکھے. اور پھر ایسے ہی ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے سے چلی، اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ اے عبداللہ میرا بھائی،
مدینے سے جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے تو میرا شوہر ہے اور خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اگر تو مجھے روک دے میں رک جاؤں گی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر میں حسین سے دور ہو گئی تو زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے زیادہ زندہ نہیں پاؤں گے پھر. معلوم نہیں کربلا میں کیسے حسین کے بغیر زندہ رہی، کیسے زندہ رہی. ایک دن وہ آ گیا، ایک دن وہ آ گیا، صرف زندہ ہی نہیں رہی، صرف زندہ ہی نہیں بچ گئی، بلکہ بڑا عجیب کام کیا. کیا عجیب کام کیا؟ کہ جب لعین رسیوں میں باندھ کر کوفہ کی طرف لے جانے والے تھے، بی بی سید ساجدین کے پاس آ کر کیا کہتی ہے، اے حجت خدا اگر تھوڑی سی فرصت ان ظالموں سے لے کے دے دیجئے تاکہ میں اپنے عزیزوں سے خدا حافظی کر لوں، آخری وداع حسین سے کر لوں. اجازت مل جاتی ہے، بی بی آ جاتی ہے لاش پر، بھیا کی لاش پر، بھیا کی لاش پر آ کر کیا کرتی ہے، انہیں بندے ہاتھوں سے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، پائمال لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کیا کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا میری یہ قربانی قبول فرما. معلوم نہیں کیسے زندہ رہ گئی، وہ جو حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی کیسے زندہ رہ گئی. اسی لیے زندہ رہ گئی تھی کہ شب عاشور سید الشہداء نے کچھ بتا دیا تھا کہ بہن اگر میرے بغیر زندہ نہ ہو سکی تو دین بھی نہیں بچے گا، دین نہیں بچے گا. لہذا کوفہ میں چلی گئی، کوفہ کے بازار میں چلی گئی، کوفہ کے دربار میں چلی گئی اور شام کے دربار میں چلی گئی، وہاں جا کر وہ چیز بچا لی جس کے لیے سید الشہداء نے فرمایا. اور پتا ہے کہ کیا کیا بی بی نے کہا خطبے دیے، وہ مجمع نامحرموں کا، اجنبیوں کا، شرابیوں کا، نشیوں کا، وہ مجمع کہ وہ خاتون جس کو کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، اسی بازار میں جا کر جب یہ دیکھتی ہے کہ ان کے دین کو بیماری لگ گئی، وہاں جا کر خطبہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے، اے کوفہ والو، اے مکارو، اے غدارو، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، ارے تم نے نواسا رسول شہید کیا ہے، تم نے جگر زہرا کو شہید کیا ہے، تم نے علی کا بیٹا شہید کیا، تم نے جنگوں میں اپنا ملجو ماوا شہید کر دیا، تمہیں معلوم نہیں.
فسيعلم الذين ظلموا يوم انقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار رب آکے محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جنہوں نے التماس دعا کی اپنے مریضوں کے لیے پروردگار تمام مرضا اسلام کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد بادشاہ و بلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار عالم اسلام ہر ظلم و ستم ہو رہے تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سامرہ میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، ملت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، مومنین کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کا سایہ دراز فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، خداوند رب حق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، خاص کر شہداء ثانیہ ہنگو کے لیے، بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن.